बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ کلام مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری اس نشریات کو آپ میڈیا ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، آج نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ گرد و پیش پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد محرم سے متعلق ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق آپ سنیں گے۔ پھر ہم آپ کو ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت سنوائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا۔ منارہ نور کے بعد ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کا آپ دوسرا بلیٹن سن سکیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد ایک بار پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی۔ اس نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے۔ اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیں پیش کیا جائے گا۔ پھر عالمی خبروں کا تیسرا بلیٹن ہوگا، اور سامعین پروگرام انداز جہاں پر ہماری آج کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب ریڈیو تہران سے سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ بارہ روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ اب مذاکرات سابقہ روش پر نہیں بلکہ ایرانی شرائط پر ہوں گے، ایران کے اراکین پارلیمان کا بیان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر کو سبھی سفارتی استثناءات اور امتیازات حاصل ہیں، امریکی الزام پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل۔ شام کے امن و امان کے حالات اور صہیونی جارحیت کے بعد عبوری حکومت کے سربراہ کا ٹی وی بیان، صہیونی حکومت کی کھلی جارحیت کا جواب دینے سے گریز کا اعلان۔ اور پاکستان اور ہندوستان میں شدید بارش، ہنگامی حالات اور طوفانی آندھی اور بجلی گرنے کی وارننگ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر ایران ڈاکٹر پزشکیان نے کہا ہے کہ بارہ روزہ جارحیت میں صہیونی حکومت عالمی رائے عامہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئی ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران کی انجمن ہلال احمر کے معاونین کی کونسل کی نشست میں بارہ روزہ صہیونی جارحیت کے دوران ہلال احمر کے امدادی کارکنوں کی مجاہدتوں کو قابل تحسین بتایا۔ انہوں نے اس جارحیت کے دوران مسلح افواج، طبی عملے اور امدادی دستوں کی فداکاریوں کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے دوران ایرانی عوام کی مثالی حمایت اور یکجہتی قابل فخر ہے، جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک بار پھر بے نظیر کارنامہ رقم کیا۔ صدر ایران نے کہا کہ اس جنگ میں نہ صرف یہ کہ صہیونی حکومت کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، بلکہ اس نے اسپتالوں، علاج معالجے کے مراکز، طبی عملے اور امدادی دستوں پر حملہ اور نہتے عوام اور عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر کے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن کی مثال معاصر تاریخ میں بہت ہی کم ہے، اور اس نے خود کو عالمی رائے عامہ کی نگاہ میں پہلے سے زیادہ قابل نفرت بنا لیا۔ انہوں نے انسانی حقوق کے نام نہاد دعویداروں کے دوہرے معیاروں پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ کسی ملک میں ایک فرد کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی دہائی دینے لگتے ہیں، انہوں نے غزہ اور اس کے بعد ہمارے ملک میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ ترین جرائم پر نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ اس کی جارحیت کی آشکارا حمایت بھی کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین نے واضح کر دیا ہے کہ اب ماضی کی طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے لیے شرائط پیش کرنا ضروری ہے اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین نے بدھ کی شام امریکہ اور صہیونی حکومت کے مقابلے میں 12 روزہ مقدس دفاع کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے اراکین پارلیمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سفارتکاری کا میدان بھی میدان جنگ کی طرح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سفارتکاری کا میدان طاقت کی آزمائش کا میدان ہوتا ہے، اور جب امریکہ نے مذاکرات کو ایران کو دھوکہ دینے اور اس کی آڑ میں صہیونی حکومت کے اچانک فوجی حملے کے حربے میں تبدیل کر دیا، تو اب سابقہ روش پر نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جا سکتے۔ اب ضروری ہے کہ مذاکرات کے لیے شرائط رکھی جائیں اور ان کی تکمیل سے پہلے نئے مذاکرات ہرگز نہیں کیے جائیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مجلس شورائے اسلامی سیکورٹی کی مکمل ضمانت تک جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے ساتھ تعاون معطل رکھنے کے قانون کو اپنے ایٹمی مراکز اور سائنسدانوں پر غیر قانونی اور بین الاقوامی معاہدوں کے منافی جارحیت کے منفی اور جارحیت کے منطقی اور مستحکم جواب کا حصہ سمجھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اراکین پارلیمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جارح امریکی حکومت اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی جس نے اس جارحیت کا بہانہ فراہم کیا ہے، جان لیں کہ جب تک ایران کو اس بات کا یقین کامل نہ ہو جائے کہ دوبارہ جارحیت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، جارحین اور ان کے جاسوسوں کو کسی بھی قسم کی اطلاعات و معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد میں سبھی لازمی وسائل سے استفادہ ضروری ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے خلاف امریکہ کے بے بنیاد الزام کے بعد پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ رضا امیری مقدم کو سبھی سفارتی استثناءات حاصل ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایرانی سفیر کے خلاف FBI کے بے بنیاد الزام کے بعد کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران کے سفیر نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور انہیں سبھی سفارتی استثناءات اور امتیازات حاصل ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ایران کے سفیر رضا امیری مقدم یہاں بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سفیر کو یہ احترام تہران اور اسلام آباد کے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں ان کے بنیادی کردار کی وجہ سے حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کو ایک پڑوسی اور دوست ملک کے سفیر کے شایان نشان احترام، استثناءات اور امتیازات حاصل ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب نے یمن اور بحیرہ احمر کے حوالے سے امریکہ کے ایران مخالف الزامات کو بے بنیاد اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام خط میں لکھا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ اپنے غلط اور عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کے لیے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم سے کام لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کے ذریعے یمن اور علاقے کے دیگر ملکوں کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی حمایت اور یمن میں اپنی مداخلت سے دنیا والوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ امریکہ کے یہ الزامات بے بنیاد اور ہر قسم کے ثبوت سے عاری ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران یمن میں قیام امن کے لیے یمنیوں کی قیادت میں ہماگیر سیاسی عمل کی حمایت پر مبنی اپنے وعدوں اور اس سلسلے میں سلامتی کونسل کی سبھی قراردادوں کا پابند ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں ایک اسکول پر بمباری کی ہے جس میں فلسطینی پناہ گزین رہائش پذیر تھے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے فلسطینیوں کے حق میں تازہ ترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے وسطی غزہ پٹی میں واقع البریج کیمپ کے ایک اسکول پر بمباری کی ہے۔ ان جرائم کے نتیجے میں اب تک 4 فلسطینی شہری شہید اور 10 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے اسی اسکول پر 8 جولائی کو بھی بمباری کی تھی۔ اس بمباری میں اسکول کے احاطے میں نصب خیمے جل کر راکھ ہو گئے تھے، جبکہ کئی عام فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ وسطی غزہ پٹی کی ایک کالونی پر صہیونی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ شہر بھی صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کا نشانہ بنا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئے کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج کی توپوں نے بھی شمالی غزہ کے جبالیہ النزلہ علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں پاکستانی مندوب یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی المناک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے بلا تاخیر اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو فوری طور پر غزہ کی صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی امداد کے لیے فوری رسائی دی جائے، فلسطینی قیدیوں کی فوری رہائی عمل میں لائی جائے، غزہ میں خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ پاکستانی مندوب نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے، غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم نے غزہ کے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے دیگر بچوں کی طرح غزہ کے بچوں کو بھی جینے کا حق حاصل ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ حق انہیں دلائیں۔ یونیسیف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ بچے سیاست داں نہیں ہیں، وہ جنگیں شروع کرتے ہیں نہ انہیں روکنے پر قادر ہیں، لیکن جنگوں سے سب سے زیادہ وہی متاثر ہوتے ہیں۔ آج غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا نے انہیں نا امید کیوں کیا ہے۔ غلط نہ سوچیں، غزہ کے بچوں کے حق میں کوتاہی کر کے ہم نے انہیں مایوس کیا ہے۔ انسانی امور اور ہنگامی امداد رسانی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے معاون ٹام فلیچر نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں غزہ کے حالات اتنے زیادہ المناک ہو چکے ہیں، انہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں خوراک ختم ہو چکی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، بچے بھوک سے جاں بلب ہیں، ان کے لیے کھانا لینے کے لیے جانے والوں پر گولی چلائی جا رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے خوراک کی تلاش میں جان دے رہے ہیں اور فیلڈ اسپتالوں میں اب لاشیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ غزہ کا حفظان صحت کا نظام ختم ہو چکا ہے، 36 اسپتالوں میں سے صرف 17 اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں اور علاج معالجے کے 170 مراکز میں سے صرف 63 کلینک بچے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ دوائیں ہیں اور نہ ہی علاج کے ضروری وسائل۔ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ الجولانی نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وسیع جارحیت کے باوجود اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے سویدا کی حفاظت وہاں کے بعض مقامی گروپوں اور دروزی رہنماؤں کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الجولانی نے مزید کہا کہ ہمارے سامنے دو آپشن تھے جن میں سے ہمیں ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور ہم نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ جنگ کے بجائے دروزی رہنماؤں کو ایک معاہدے تک پہنچنے کا موقع دیا، اور اس طرح ہم نے ملک کی حفاظت کا انتخاب کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے اسرائیلی حکومت اس سرزمین کو تنازعات اور اختلافات کا میدان بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ الجولانی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت کی مداخلت کے باوجود وزارت دفاع اور داخلہ کی فورسز صوبہ سویدا میں استحکام بحال کرنے اور غیر قانونی گروہوں کو نکال باہر کرنے میں بقول ان کے کامیاب ہوئیں۔ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل نے صوبہ سویدا کی صورتحال کو پیچیدہ کرنے کے لیے سرکاری اور نجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ الجولانی نے یہ ٹی وی بیان ایسے وقت میں جاری کیا ہے جب اسرائیلی جنگی طیاروں نے بدھ کی شام دمشق کے مضافات میں کوہ قاسیون کے دامن میں واقع شام کے صدارتی محل پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اس جارحیت کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے مزید 4 فضائی حملوں میں دمشق میں شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کی صبح سویرے شامی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر 2 ڈرون طیاروں نے بھی حملہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام کے مختلف علاقوں بالخصوص دمشق پر صہیونی حکومت کے وسیع پیمانے پر فوجی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے شام کے خلاف صہیونی فضائی حملوں میں شدت، شام کے بڑے حصے پر قبضے کی کوشش اور عوامی و سرکاری تنصیبات اور مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سب پر واضح ہو گیا ہے کہ صہیونی حکومت علاقے میں امن و استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے امریکی ہتھیاروں اور بعض مغربی ممالک، خاص طور پر جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی سیاسی حمایت سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے علاقے کے حالیہ 2 برس کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شام میں جو ہو رہا ہے وہ صہیونیوں کے جنگی جنون، تسلط پسندی اور اس کے ہاتھوں نسل کشی پر خاموشی اور کوئی اقدام نہیں کیے جانے کا نتیجہ ہے، اور اس کے اثرات شام کے مظلوم عوام تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں شدید بارش نے ہنگامی حالات پیدا کر دیے ہیں اور خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں 186 اور راولپنڈی میں 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نالا لئی میں پانی کی سطح خطرے کا نشان پار کر گئی ہے، جس کے بعد خطرے کا سائرن بجا دیا گیا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی سڑکوں پر گلیوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ادھر ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے دارالحکومت دہلی میں شدید بارش کے ساتھ طوفانی آندھی اور بجلی گرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے یوپی، بہار، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، شمالی راجستھان اور پنجاب میں بھی طوفانی بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ مختلف علاقوں میں شدید بارش کے ساتھ آندھی بھی آ سکتی ہے اور بجلی گرنے اور بادل پھٹنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش اور جھارکھنڈ میں بارش سے متعلق مختلف حادثات میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، غاصب صہیونی حکومت کی جارحیتوں کا دائرہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور جہاں غزہ خاک و خون میں غلطا ہیں اور ہر دن ایک نئی قتل و غارت گری کی داستان رقم کی جا رہی ہے، تو وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے بعض علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں نے حملہ کیا اور کچھ اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ علل و اسباب اور اس کی کیا جو ہے وہ اس ٹائمنگ کے اندر جو ہے وہ اہمیت ہے؟
جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب بھی ہم غاصب اسرائیل اور اس کے پیچھے جو زائنسٹ نظریہ ہے اس پہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک خطے تک اس کو محدود کرنا جو ہے وہ درست ہے کہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہم اس کی تفسیر، تشریح یا اس پہ کوئی تجزیہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل دیکھنا چاہیے کہ غاصب صہیونی حکومت کا جو ایک انٹرنیشنل عالمی ایک ایجنڈا ہے اور جو ان کے نظریے کے اندر، زائنسٹ پروٹوکولز کے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں یا جو ان کے جو بانی افراد تھے انہوں نے جو ایک نظریہ پیش کیا تھا، اس نظریے کے تحت انہوں نے پوری دنیا پہ رول کرنا ہے، اور اس نظریے کے مطابق ان کے علاوہ کوئی ملک، کوئی قوم اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی برابری کر سکے یا اس کو حتیٰ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ان کے زیر سایہ کہیں یا ان کے غلاموں کی طرح زندگی گزاریں، تو پھر ان کو ایک درجہ، انسانیت کا ایک پست درجہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے زائنسٹ کو جو یا جو صہیونی نظریے کے حامل ہیں وہی برتر ایک مخلوق ہیں، اس برتر مخلوق نے پوری دنیا پہ رول کرنا ہے۔ تو یہ تو ان کا ایک بیسک، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ویژن ہے، اور اسی ویژن کے تحت انہوں نے اپنے جتنے جو امور ہیں وہ اسی کو اسی کے مطابق انجام دے رہے ہیں، اور اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں کہ وہ کہاں پہ کس کس شعبے میں کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ جو بات آپ نے، یعنی یہ ہم جغرافیائی اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو شام کے اندر صورتحال ہے، تو اس کو آپ وہ جو گریٹر اسرائیل یا نیو مڈل ایسٹ کا جو ایک نظریہ اس خطے کے لیے تجویز کیا گیا تھا زائنسٹ کی طرف سے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور شام اور اسرائیل کے تناظر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں شام اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 4 جنگیں جو بظاہر محسوس ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہیں، یعنی دونوں کے درمیان ایک اختلافات کی جو ایک نوعیت ہے وہ کسی حکمران کے آنے یا نہ جانے سے یا حکومتوں کی تبدیلی سے نہیں ہے۔ آپ پیچھے عرصے میں دیکھیں تو 4 مختلف ادوار میں شام اور اسرائیل کا جو ہے وہ آپس میں ایک جنگ کی صورتحال رہی ہے۔ تو ظاہر ہے آپ اس وقت غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے سابقہ انتقام بھی لے اور اپنے اس جو اس نے بساط بچھائی ہوئی ہے اس کے اندر جو یہ ایریا ہے شام کا، اس کو اس نے اپنے جو اصول اور قواعد یا اپنے وہ جو سازش اس نے رچی ہے اس کے مطابق اس نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔
جی،
لہذا اس وقت جو حتیٰ آپ نے جو بات کی ہے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تک 8 سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پہ دمشق پہ پہنچ چکی ہیں اور بعید نہیں ہے کہ ہمارے یہ پروگرام ختم ہو تو اس سے بھی کوئی بڑی خبر جو ہے وہ,
کیونکہ جولانی نے بھی کوئی سخت ریئیکٹ نہیں کیا بلکہ
جولانی کا جو بیان کل اس نے ٹی وی پہ دیا ہے یا رات کو دیا ہے, صحیح ٹائمنگ کا اندازہ تو نہیں ہے, لیکن جو میڈیا میں آیا کہ اس نے ٹی وی پہ گفتگو کیا ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے, یا ہم اسرائیل سے جنگ کریں یا دروزیوں کو موقع دیں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کسی کمپرومائز کسی معاہدے پہ پہنچ جائے, تو ہم نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا راستہ نہیں اپنایا. یعنی اس سے انہوں نے گویا ایک لائن آف ایکشن بتا دی کہ جولانی حکومت جو ہے وہ اسرائیل سے ٹکر لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس پہ اس کا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس پہ شاہی محل یہ پریزیڈنسی پہ حملہ ہوا ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے, اور
وزارت دفاع کی
جو جتنا اہم انفراسٹرکچر ہے ان کو انہوں نے پہلے بھی, یعنی 60-70% تو جو شروع میں جب تبدیلی آئی تھی تو اس وقت انہوں نے ان کا دفاعی نظام اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تھا, اب جو بچ گیا تھا وہ ان حملوں میں جو ہے وہ نشانہ بنے. تو یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے یہ وہ اسی یا شام کو تقسیم کرنے کا ایک پہلو ہے, یعنی اس وقت جو ہے چونکہ شام کو تقسیم کرنا ایک اسی گریٹر اسرائیل کا حصہ تھا, تو اس میں اب گولان ہائٹس والا جو ایشو ہے, چونکہ یہ جو دروزی اور گولان یہ ایک ہی ہے, گولان ہائٹس کے اسی ایریے میں یہ ایک خاص قسم کا ایک جسے کہتے ہیں ایک گروہ ہے, کچھ 6-7 لاکھ ان کی آبادی ہے, یہ وہاں پہ آباد ہے اور اس وقت اسرائیل نے ان کو ہائر کر لیا ہے, گویا اپنے اس پہ لے لیا ہے, اور ان کے ذریعے سے اب وہ اس بہانے سے, چونکہ بالآخر میڈیا کو اور عالمی برادری کو بھی تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی دھوکہ دینا ہوتا ہے, تو ظاہراً یہ دروزیوں کا بہانہ ہے اور اس بہانے سے اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے اور اب وہ دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب جولانی بھی دیکھا جائے تو اسی جسے کہتے ہیں نا گینگ کا حصہ ہے, وہ پہلے کسی اور انداز سے تھا اب کسی اور انداز سے ہے, لیکن اسرائیل اب اس سطح پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اس طرح کے بھی اپنے کرایہ دار کی کیا کہتے ہیں کرائے کے لوگوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ بالکل ہی ایسا مطیع آدمی اس کے پاس آ جائے کہ جس میں پھر اسرائیل اور شام ایک حساب ہوں, یہ نہ ہو کہ وہ صدر ہے اور یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک دوسرا ملک ہے. تو حالات اس لحاظ سے بڑے سنجیدہ ہیں, بہت ہی پیچیدہ ہیں کہ اگر اس موقع پہ شام دمشق اسرائیل کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ غلط فہمی ہے سعودی عرب کو, امارات کو, حتیٰ ترکیہ کو کہ وہ اسرائیل کے شر سے بچ سکیں گے, چونکہ اگلا مرحلہ اس نے تو اپنے ایجنڈے کے مطابق,
جبکہ ہم اگر تاریخ شام کی دیکھیں تو شام کا جو علاقہ ہے ملک ہے وہ ایک بڑی غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں ایک بہت بڑے قلعے کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا, مثلا بشار اسد ان کے والد, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ایک طاقت تھی ملکی اعتبار سے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ایک پلان کے ذریعے سے اس کو کریش کیا گیا ہے؟
جی ہاں, وہ اسی کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے انہوں نے کیا نا, مثلا وہ ایک متاثر گروہ کو لے کے آئے اسی دین کے نام,
جس کا نام ابھی بھی دہشت گردوں کی فہرست میں,
خود ان کی اس کے اپنا بھی نام تھا, جولانی کا نام بھی تو ابھی حاصل ہوا ہے, 10 ملین کتنا اس پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا, تو یہ ایک نئے انداز سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر مقابلے میں آ کے ایک اسلام اور اینٹی اسلام کے عنوان سے آئیں گے تو پھر ان کو تھوڑا سا زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا, تو اب یہ ایسے اسلام, ایسے امریکی اور ایسے اسرائیلی اسلام کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کے بات ہو چکی ہے, یعنی وہ اب جولانی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ جولانی نے ان سے کہا کہ ہم ابراہم اکارڈ میں جانے کے لیے تیار ہیں, ہم اب آپ سے جنگ نہیں چاہتے, یعنی گویا وہ اس وقت ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا ہے, لیکن پھر بھی وہ ان کی جو شرائط ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ جو شاید جولانی کے لیے پھر زندہ رہنا, چونکہ جولانی کے اندر بھی کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو ابھی ان دنوں میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آئی ہیں, اور اگر یہ بالکل ہی ان کے سامنے جسے کہتے ہیں لیٹ جاتا ہے تو وہ گروہ ان گروہوں کے ہاتھوں بھی اس کے قتل ہونے کے زیادہ امکانات.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد عباس نقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھو ونا عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجئے ہم مریضوں کو، اسے شفا چاہیے ہم مریضوں کو، اسے شفا چاہیے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے محرم سے متعلق خصوصی پروگرام کربلا ترجمان حق۔
حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد، دیگری زینب.
عزیز سامعین، پروگرام کربلا ترجمان حق لے کر حاضر خدمت ہیں عباس سید اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی جوش ملی آبادی کی انقلابی شاعری پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے۔
سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارتاً گفتگو کی تھی کہ الطاف حسین حالی کی تحریک کے بعد 20ویں صدی میں باقاعدہ جدید مرثیہ نگاری کا آغاز ہوا، جس کے عناصر کی صورت میں جوش ملی آبادی، نسیم امروہی، جمیل مزری، آلِ رضا، مہدی نظمی اور وحید اختر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان شاعروں نے مرثیہ کو بنیاد بنا کر اپنے زمانے میں پھیلی ہوئی عوامی پریشانیوں اور بے چینیوں کو اجاگر کیا۔ برے صغیر کے عظیم شاعر جوش ملی آبادی مرثیہ کے بارے میں کہتے ہیں، اردو زبان نے مرثیہ ہی کی زبان میں بولنا سیکھا ہے۔ مرثیہ کی اہمیت اور اس کی روح کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی ذات بھی کربلا ہو، جس نے خیر و شر کی پکار اپنے وجود میں نہیں دیکھی، جو کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، جس نے اپنے عزیز و اقارب کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھا، جس نے حقیقی شہادت کا مفہوم نہیں سمجھا، وہ مرثیہ کی عظمت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس پرکھ کے لیے حسین کو زندگی اور زندگی کو حسین بننا پڑے گا۔
اپنے اسی نظریے کے تحت جوش انگریزوں کے تاج شاہی کے خلاف 1920 عیسوی میں اپنا پہلا جدید مرثیہ آواز حق لے کر سامنے آئے ہیں۔ جوش اپنے مرثیہ آواز حق میں کہتے ہیں،
کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا تبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔
سامعین، جوش کے اس پہلے ہی مرثیے کی آواز عوام میں سیاسی شعور کی پہلی آواز ثابت ہوئی۔ جوش پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے میں ابواب قائم کرنے کی بنیاد ڈالی۔ ان کے 13 مطبوع مرثیوں میں بھرپور جوش اور ہوش ہے۔ وہ انسانی درد پر روتے نہیں ہیں بلکہ درد کو بانٹتے ہیں۔ مرثیہ زندگی اور موت، موجد و مفکر، پانی اور قلم ایسے مرثیے ہیں جو ادب برائے زندگی کی مثال ہونے کے ساتھ نظم نگاری کی توسیع راہ بھی کہے جانے کے مستحق ہیں۔ جوش کے تمام مرثیوں میں عوامی مسائل اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے وسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ اپنے منفرد لہجے ہی کی وجہ سے جوش شاعر انقلاب کہلائے۔ جوش نے بے بانگ دہول مسائل کے حل اپنے مرثیوں میں یوں بیان کیے ہیں۔
روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھاؤ تو لو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، حلق سے تیغوں کا منہ موڑو تو لو نام حسین، برگ سے فولاد کو جوڑو تو لو نام حسین۔
ملی آبادی نے اسی زمانے میں کہا،
انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔
سامعین، اس سلسلے میں جوش کے ایک سلام کے یہ شعر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں عہد نو کی صاف گونج موجود ہے۔
محراب کی ہوس ہے نہ ممبر کی آرزو، ہم کو ہے تبل و پرچم و لشکر کی آرزو، اس آرزو سے میرے لہو میں ہے جزر و مد، دشتے بلا میں تھی جو 72 کی آرزو۔
ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ جوش رسائی ادب کی کلاسیکی روایت سے جو مذہبی مقصد کے لیے مخصوص تھی سیاسی نوعیت کا کام لے رہے تھے۔ اس پر کچھ اعتراض بھی ہوئے۔ اسی طرح اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ جوش نے مرثیے میں انقلاب اور قومی آزادی کے تصور کو رواج دیا۔ بہرحال اقبال، جوش اور محمد علی جوہر نے نظم اور غزل میں کردار حسین کی عظمت کے بلا واسطہ اور بالواسطہ تخلیقی اظہار کی جو راہ دکھائی تھی، اس نے آنے والوں کے لیے ایک شاہراہ کھول دی، اور بعد کی اردو شاعری میں اس رجحان کا فروغ دراصل انہی اثرات کے تحت ہوا۔ امام کی شان میں جوش ملی آبادی کہتے ہیں،
اے بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔
آئیے آخر میں سنتے ہیں جوش ملی آبادی کی اپنی آواز میں ان کا تاریخی کلام۔
کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے چکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رام سکتے ہیں۔ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر، لشکروں کو رام سکتے ہیں بہت، وہ کھا سکتا ہے قصرے افسروں اور رنگ کو،
جو کھا سکتا ہے قصرے افسروں اور رنگ کو،
آپ کینے توڑ سکتے ہیں ہتھارے، اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تھا زندہ ہے، زندہ ہے پائندہ ہے تا زندہ ہے زندہ، اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تا زندہ ہے، زندہ ہے پائندہ ہے تا زندہ ہے زندہ ہے، روشنو پائندو بالندو بخشیدہ ہے، بخشندہ ہے گامزن تو جس پر تھا وہ زیادہ اب تک زندہ ہے، اب تک زندہ ہے، تو سگن ہے ذہن کے ہر بند پر ہر موڑ پر، سمجھو تابند ہے تیری گلی کے موڑ، اے حسین ابن علی اے سید یزدان
سباد،
نور سے تیرے چمکتی ہے جبینِ مہر، ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہے بدناک رات، بھول سکتا نہیں نہیں انسان قربانی تیری،
بھول سکتا ہی نہیں انسان قربانی تیری،
حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشان، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشان، پھر بشر کے ذہن پر عکس جنو ہے یا حسین،
پھر بشر کے ذہن پر عکس جنو ہے یا حسین،
پھر حقیقت رہنے اوہام و خطو ہے یا حسین، پھر دل اقدار نازک غرق خون ہے یا حسین، پھر بشر باطل کے آگے ہے، عادل انجام کو پھر گرمی آغاز دے، اے بہادر وقت کی آواز پر، اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و چرر،
اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و
چرر، اے مقدس تشنگی مباج ہو سر سے گزر،
مقدس تشنگی مباج ہو سر سے گزر،
اے پیمبر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر، اے مقرر خاموشی ممبر پر آ تقریر،
واہ واہ واہ،
مقرر خاموشی ہے لہو پھر قشقے پیشانیے کردار بن اے جراحت میان سے باہر نکل جائے اے
جراحت
آخری مدد کرتا ہوں دیکھ پھر قارے جہنم بن چکا ہے روزگار ہاتھ میں غلطی دہے پھر خیمے لے لو نہار پھر زمین پر حکمراں ہیں با ہزاراں اقتدار آتشو دود و دخانو شولو برف و شراب زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین
زندگی ہے برسرے آتش فشانی یا حسین
آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی
اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا
مجرے خلق میں ان آنکھوں کیا کیا کیا